أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية بصورة الهيدرية والإسمة الفاطمية والهلم الحسنية وشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباخرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرذلية والجود التخمية والنخابة النخمية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صاحبي بأمر الله وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. وأما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين، سلامات سورة آل عمران کی 190 اور 191. پروردگار نے زمین اور آسمان میں، قدرت نے انسانیت کے لیے نشانیاں بنائی ہیں صاحبان عقل کے لیے، اور وہ جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے خدا کا ذکر کرتے ہیں، اس کی زمین اور آسمان کی خلقت میں غور و فکر کرتے ہیں کہ پروردگار تو نے یہ سب بیکار پیدا نہیں کر دیا، تو بے شک پاک و بے نیاز ہے، ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات فرما. سلسلہ گفتگو کو ان آیات کے ذیل میں تو چل رہا تھا، تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہوئے کل ہم فروعات پر فکر کر رہے تھے، ان کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے تاکہ وہ ذکر بہتر ہو سکے. قدرت کی ہر آیت ایک نشانی ہے، ہر خلقت نشانی ہے، ہر ذکر میں فکر ہے، ہر عبادت میں فکر ہے، ہر مقام میں فکر ہے. جو سب سے پہلا جائے عبادت اللہ کا گھر کعبۃ اللہ بنا، وہ بھی غور و فکر طلب ہے. کعبے کو دیکھ کر فکر کریں، کس چیز کی فکر؟ کعبے کو دیکھ کر کیا فکر کریں گے؟ آیت اللہ دستخط لکھتے ہیں، اصحاب فیل کا واقعہ یاد کرنا، یہ لشکر، یہ جاہو جلال، یہ حشمت، سب کچھ ختم ہو گیا، مٹی میں مل گیا، بہت بڑا لشکر تھا، کیا باقی رہا؟ صرف اللہ کی ذات. کعبے کو دیکھ کر اس بات کی غور و فکر کرنا کہ سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے. ہم کل یہی گفتگو کر رہے تھے کہ ہر حکم کے پیچھے، ہر عبادت کے پیچھے، ہر ذکر کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے پروردگار کا. وضو چار اعضاء پر اسی لیے واجب ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی مقصد ہے. نماز کیوں واجب کی؟ اس کے پیچھے بھی مقصد ہے. 30 روزے کیوں ایک ساتھ رکھ دیے؟ 30 دن تک انسانی جسم میں غذا کا اثر رہتا ہے، حضرت آدم نے جو پھل کھایا تھا. حج کے بھی ہر رکن میں مقصد ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے چھٹے امام سے روایت ملتی ہے، حج صوم و صلات سے افضل ہے، کیونکہ آپ نماز میں کچھ دیر کے لیے اپنے اہل و عیال سے غافل ہو رہے ہیں، آپ روزے میں دن کے چند گھنٹوں کے لیے اپنے اہل و عیال کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں آپ کافی دنوں تک، ایک عرصے تک اپنے اہل و عیال سے دور ہیں. انسان جسم کو تھکاتا ہے، نفس کو کڑھاتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، اور اتنا طویل سفر طے کر رہا ہے، اپنے اہل و عیال سے دور ہے اتنے عرصے، اسے یہ نہ مال واپس ملنے کی کوئی امید ہے، نہ وہ تجارت کی خاطر اتنا بڑا سفر طے کر رہا ہے، اور کیونکہ اتنے عرصے اس کی مرضی کی خاطر اپنے اہل و عیال سے دور ہے، قربانیاں دے رہا ہے، مشقتیں اٹھا رہا ہے، اسی لیے یہ عبادت صوم و صلات سے زیادہ بہتر ہے، اور اسی لیے زندگی میں ایک دفعہ واجب ہے. آپ کے پاس اگر استطاعت ہے تو ایک دفعہ ضرور کریں، ورنہ تو حضرت ابراہیم نے جب آواز لگائی تھی کعبے کی تعمیر کے بعد، دعوت دی تھی لوگوں کو کعبے کی طرف آنے کی، اس وقت اگر لبیک کہاں ہے تو آج حج پہ جاتے ہیں اپنی زندگی میں. شیخ صدوق نے اپنی کتاب میں لکھا، آج اگر کوئی 10 حج کر رہا ہے، اس نے اس وقت 10 دفعہ لبیک کہی تھی. حضرت ابراہیم ایک بلند مقام پر کھڑے ہو کر آواز لگا رہے تھے، پروردگار نے اس مقام کو ابو خبیث کی چوٹی سے بھی زیادہ بلند کر دیا. پھر ابراہیم نے دعوت دی، آؤ حج کے لیے چلے آؤ، کعبہ تعمیر ہو گیا ہے. ہر طرف ابراہیم کی وہ آواز گونجی تھی، ہر طرف جو ماؤں کے رحموں میں قیامت تک آنے والے تھے ان سب نے سنی، باپوں کے سلبوں میں جو آنے والے تھے ان سب نے سنی. کسی نے سوال کیا تھا معصوم سے، یہ کیسے ممکن ہے ایک شخص آواز دے پوری کائنات میں اس کی آواز گونج رہی ہو. اس وقت سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی جو میرے اور آپ کے پاس آج اسمارٹ فونز ہیں، موبائل کا دور ہے، سیٹلائٹ کے ذریعے میں اور آپ دور دراز کے لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں، یعنی ہوا کے ذریعے گفتگو ہو رہی ہے. اب 1400 سال کی ترقی کے بعد یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ ممکن ہے کہ ایک شخص ایک جگہ کھڑے رہ کر آواز دے اور ہوا اس کی آواز کو مختلف گوشوں میں پہنچا دے. اب سمجھ میں آیا کہ جب حجت خدا آخری حجت ظہور کے بعد آواز دے گی، سب تک آواز آئے گی، ہر ایک تک. کسی نے سوال کیا تھا، مولا وہ تو عربی میں آواز دیں گے، یا رسول اللہ ہم تو عربی نہیں جانتے، کیسے سمجھ میں آئے گا آپ کا بیٹا ظاہر ہو گیا ہے؟ رسول مسکرا کے کہتے ہیں حجت خدا کا ظہور ہے، وہ تو عربی میں آواز دے گا، لیکن جس جس کی جو جو زبان ہوگی اسے اسی زبان میں سنائی دے گا کہ حجت خدا ظاہر ہو گئے ہیں. ہوا ایک ایک کے کان تک اس آواز کو پہنچا دے گی. اس وقت جس نے لبیک کہا جب ابراہیم نے دعوت دی تھی، وہ اپنی زندگی میں حج کرتا ہے. جس نے نہیں کہا وہ زندگی بھر نہیں جاتا. جس نے چار دفعہ کہا وہ چار دفعہ جائے گا، جس نے ایک دفعہ کہا اسے ایک حج نصیب ہوگا. حج کے ہر مناسک میں پروردگار نے مقصد رکھا ہے، وہ فکر طلب ہے. جس وقت اچھا یہ عبادت واجب کیوں ہوئی کہ ایک دور دراز کے مقام پر اللہ کے گھر کی طرف جا کر وہاں جا کر اس سے دعا کی جائے، قربت حاصل کی جائے. جو اللہ مکے میں ملتا ہے وہی اللہ یہاں کراچی میں بھی ملے گا. میں اور آپ جو فجر ظہر عصر مغرب عشاء پڑھ رہے ہیں وہ کسی اور خدا کی تو نہیں، اسی خدا کی ہے. وہاں جا کر نمازیں ادا کریں، وہاں جا کر چند دن گزاریں، اس کا ایک مقصد ہے. حضرت آدم نے جس وقت یہ طے کیا کہ مجھے اس کی بارگاہ میں توبہ چاہیے، ترک اولا ہوا، بڑے پریشان تھے کہ میں توبہ کیسے طلب کروں، گناہوں کی توبہ کیسے مانگوں، میرا خالق مجھ سے ناراض ہے. یہ دیکھیے، یہ انسان کے اپنے محاسبے کے بعد یہ شرمندگی پیدا ہوتی ہے. گناہوں کا حساب لگا اور پھر احساس ہوتا ہے کہ نہیں، اب توبہ طلب کرنی ہے، خالق ناراض ہے. بڑے پریشان تھے آدم، دن رات کا گریا کہ میں توبہ کیسے مانگوں جو وہ قبول کر لے. ایک دن قدرت نے ارادہ کیا کہ ہم آدم کی توبہ قبول کرتے ہیں. کیسے کریں گے؟ جبرائیل کو بھیجا. حضرت آدم کے پاس گئے جبرائیل، کہا اللہ نے ارادہ کیا کہ وہ آپ کی توبہ قبول کرے گا. کہا اچھا، بڑے خوش ہیں آدم، کیسے قبول کرے گا؟ جبرائیل نے آدم کا ہاتھ پکڑا اور کعبۃ اللہ کی طرف لے کر گئے. ایک ابر آسمان کی طرف سے نمودار ہوا جو ان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا. جبرائیل کہتے ہیں یہ ابر جہاں تک حد کھینچتا ہے آپ اپنے پاؤں سے حد کھینچتے چلے جائیں، کیونکہ میں اب آپ کو حج کے ارکان بتا رہا ہوں. دنیا ابھی نہیں آئی، ابھی تو صرف آدم آئے ہیں زمین پر، لیکن اللہ نے توبہ کا طریقہ بتلا دیا کہ وہ توبہ کیسے سنے گا. کعبۃ اللہ کے قریب پہنچے، پھر حضرت جبرائیل نے حضرت آدم کا ہاتھ پکڑا اور پھر وہاں سے عرفات کے میدان میں لے کر گئے. عرفات کے میدان کا نام، اچھا یہ جو مختلف نام ہیں یہ بھی مقصد کے تحت دیے گئے ہیں. عرفات کو عرفات اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں جا کر انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، اسی لیے اس میدان کا نام عرفات رکھا گیا. عرفات کے میدان میں پہنچے، اس وقت جبرائیل نے کہا یہاں اپنے گناہوں کو 7 مرتبہ یاد کرنا، جتنے گناہوں کا اعتراف کرو گے وہ سب کے سب یہاں بخش دیے جائیں گے. حضرت آدم نے اپنے گناہ یاد کیے، 7 دفعہ اعتراف کیا ان کا، اور پھر حضرت جبرائیل کہتے ہیں اب چلے میرے ساتھ، ہاتھ پکڑے اور ایک اور جگہ لے کر آئے اور پھر کہتے ہیں کوئی تمنا ہے تو کہیے. آدم نے اپنی تمنا بیان کی کہ میں اس کی بارگاہ میں بڑا پشیمان ہوں، اس جگہ کا نام مینا رکھا گیا کیونکہ یہاں آدم نے اپنی تمنا بتائی تھی. مسجد مینا کی طرف اشارہ کیا اور کہا یہاں 2 رکعت نماز ادا کیجیے. پھر تھوڑا سا اور آگے بڑھے، مشر کی طرف لے کر گئے. اب ہم قریب ہونے والے ہیں، مزدلف ہونے والے ہیں مشعر الحرام سے، اسی لیے جگہ کا نام مزدلفہ رکھا گیا. حکم دیا کہ یہاں سے کنکریاں جمع کرو. آدم حیران ہے کنکریاں جمع کرنے کا کیوں کہہ رہے ہیں جبرائیل. کنکریاں جمع کی اور پھر لے کر جب کعبے کی طرف جا رہے تھے تو حسب معمول ابلیس سامنے آیا. آدم کہاں کا ارادہ ہے؟ اس وقت جبرائیل نے کہا کہ اس کی طرف 7 کنکریاں پھینکنا، ہر کنکر پر اس تکبیر کہنا. 7 کنکریاں پھینکی، تکبیر کہتے گئے اور پھر اس کے بعد یہ لوگ کعبے کی طرف روانہ ہوئے. اب جو کعبے کے پاس آئے، آدم سے جبرائیل کہتے ہیں کہ اس کعبے کے 7 چکر لگانا. 7واں چکر جب مکمل ہوگا تو پھر اللہ تم سے قربانی مانگے گا، اس کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنا. اگر قربانی قبول ہو گئی تو پھر توبہ قبول ہو جائے گی. آدم نے کہا مجھے کیسے معلوم پڑے گا کہ میری قربانی قبول ہوئی یا نہیں؟ کہا وہ خود بتائے گا اس نے کون سا عمل قبول کیا ہے. جیسے ہی آدم نے قربانی پیش کی، آسمان سے ایک آگ نازل ہوئی اور وہ قربانی کو اٹھا کر لے کر گئی. جبرائیل نے کہا قربانی قبول ہو گئی، یہ قیامت تک کے لیے حج کے ارکان بن گئے. پہلا حج حضرت آدم نے توبہ کی خاطر کیا تھا. اور یہ جو 7 چکر ہے ان کے پیچھے بھی ایک سبب ہے. سوچنے کی بات ہے، خدا نے 5 نہیں کہا، 6 نہیں کہا، 8 نہیں کہا، 7 چکر کہے. وجہ کیا ہے 7 کی تعداد کی؟ جس وقت ابتدائی زمانوں میں قدرت نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کہا پروردگار کیوں ایک ایسا خلیفہ بنا رہے جو زمین پر فتنہ و فساد پھیلائے گا، خونریزی کرتا پھرے گا، ہم ہیں تیری عبادت کے لیے. اس وقت قدرت نے جواب دیا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب کیونکہ فرشتوں نے حکم خدا میں مداخلت کی تھی، قدرت ناراض ہو گئی فرشتوں سے کہ میرے حکم میں چوں چاں کر رہے ہو. اس وقت جب اس وقت تک اللہ اور فرشتوں کے درمیان کوئی حجاب نہیں تھا، نور خدا اور ملائکہ کے درمیان، لیکن کیونکہ خدا ناراض تھا اس نے 7000 سال کا حجاب ڈال دیا اپنے نور اور ملائکہ کے درمیان. اب ملائکہ سوچ رہے ہم اس حجاب کو کیسے ہٹائیں، ہم براہ راست قدرت سے کوئی بھی بات نہیں کر سکتے. 7000 سال تک عرش کے قریب پناہ لی اور مسلسل استغفار کرتے رہے. قدرت نے یہ طے کیا کہ ان کی توبہ قبول کی جائے. چوتھے آسمان پر ایک بیت المعمور بنایا، یہ وہی جگہ ہے جس کے بالکل نیچے زمین پر خانہ کعبہ بنا ہوا ہے، اوپر چوتھے آسمان پر بیت المعمور ہے. اس وقت قدرت نے کہا کہ یہ تمہارے لیے جائے پناہ بنے گی، کیونکہ 7000 سال تک مسلسل استغفار کرتے رہے فرشتے. ہر 1000 سال کے عوض قدرت نے زمین پر کعبے کا ایک چکر واجب قرار دے دیا. اس کا کرم ہے کہ اس نے فرشتوں کی توبہ 7000 سال کے بعد سنی. مجھ پر اور آپ پر صرف 7 چکر کے بعد وہ توبہ قبول کر لیتا ہے. اور پھر اس کے بعد بھی پے در پے عنایتیں، پے در پے پردہ داری. 7 چکر ان 7000 سالوں کے عوض طے پائے. ہر ہر حکم میں کوئی وجہ ہے. منا کا نام اسی لیے منا کیونکہ آدم نے وہاں تمنا کی تھی. عرفات کا نام اسی لیے کیونکہ وہاں گناہوں کا اعتراف کیا تھا. مزدلفہ کیونکہ وہ مشعر الحرام سے قریب ہے. صفا کا نام صفا اسی لیے رکھا گیا کیونکہ حضرت آدم وہاں اتارے گئے تھے، جب آسمان سے زمین پر آئے تو صفا کی پہاڑی پر اتارے گئے تھے. اور صفا کا لفظ استفا سے آیا ہے کیونکہ حضرت آدم چنے ہوئے تھے، استفا تھے، اسی لیے پہاڑی کا نام صفا رکھ دیا گیا. جناب ہوا جب زمین پر اتری تو مروہ کی پہاڑی پر اتری تھی، اور کیونکہ عورت کو عربی میں میراد کہتے ہیں تو کیونکہ میراد اس پہاڑی پر آئی تھی اسی لیے اس سے ملتا جلتا لفظ مروہ اس پہاڑی کا رکھا گیا. ہر ہر نام کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد تھا. کیا کرتے ہیں آپ صفا مروہ پر؟ سعی، وہ سعی جو حاجرہ نے کی تھی. اس کی بارگاہ میں خلوص سے کیا ہوا عمل کتنا اجر دیتا ہے. حاجرہ نے چند گھوٹ پانی کے مانگے تھے، تھوڑا سا پانی، لیکن اسے اخلاص اتنا پسند آیا حاجرہ کا کہ پورا چشمہ جاری کر دیا. اسی لیے علماء ہمیشہ کہا کرتے ہیں، جو ہم نے تیسری مجلس میں ہماری گفتگو تھی، مقدار پر کبھی نہ جائیں, اسے کوانٹیٹی نہیں چاہیے, وہ اعلیٰ کوالٹی کی عبادت چاہتا ہے. یہ نہ دیکھے دو رکعت تھی یا گیارہ رکعت, یہ دیکھے ان دو رکعت میں میں حاضر تھا یا نہیں, یہ دیکھے کہ ان دو رکعت میں خالص سے میرا رابطہ بنا یا نہیں, خلوص کے ساتھ وہ عمل گیا کہ نہیں اس کی بارگاہ میں. پورا کا پورا چشمہ جس سے تا قیامت انسانیت فیض اٹھاتی رہے گی چند گھوٹ پانی کے وقت. اچھا اتنا پانی نکلا کہ حاضرہ گھبرا گئی, حاضرہ سوچ رہی تھی یہ تو سارا پانی بہ جائے گا, فوراً ارد گرد کی مٹی جمع کر کے اس پانی کے گرد مٹی جمع کر دی تاکہ پانی بہنے نہ پائے. پہلے زمزم پانی کے زمین کے اوپری سطح پر ہوا کرتا تھا, یعنی زمین کے اوپر سے بہتا تھا, لیکن پھر ایک وقت آیا جب زمزم نے دوسرے پانیوں پر فخر کیا کہ میں تو سب سے اعلیٰ پانی ہوں, اور قدرت کو بڑائی نہیں پسند. پروردگار نے زمزم کو زمین کے گڑے کے اندر ڈال دیا, اب وہ کنویں کی شکل میں اندر سے باہر آ, پہلے پانی اوپر تھا لیکن کیوں کہ فخر کیا اندر چلا گیا. اسے بڑائی نہیں پسند, وہ کہتا ہے تو بڑے ہو تو جھک جاؤ جس طرح پھلدار درخت جھک جاتا ہے, کیونکہ ساری بڑائی ساری عظمتیں ساری عزتیں صرف اس کے پاس ہے. حضرت ابراہیم نے کچھ عرصے کے بعد وہاں پر تعمیری کام وسیع کر دیا تھا جس کے سبب اسے کنویں کی شکل دے دی گئی تھی, لیکن پھر کافی سالوں کے بعد جب قبیلہ بنی جرحم اور قبیلہ خزا کے درمیان اختلاف ہوا, قبیلہ خزا کو فتح ہوئی اور انہوں نے انتقام لینے کے لیے زمزم کو بند کر دیا تھا. میں اور آپ دین کے بہت سارے احکامات جانتے ہیں لیکن ہم تاریخ سے واقف نہیں ہیں. تاریخ ایک بہت بڑا باب ہے, انشاءاللہ کل کی مجلس میں یہی گفتگو ہوگی. پروردگار چاہتا ہے گزشتہ قوموں سے عبرت حاصل کرو, وہ کب ہوگا جب ان کے بارے میں جانیں گے. ایک مرتبہ قبیلہ خزا نے دیکھا انتقام لینے کے لیے زمزم کو بند کر دیا تھا, تلواریں ڈال دی اپنی زمزم میں, ہرن ڈال دی اندر اور اس کنویں کو بند کر دیا تھا. ایک عرصے تک لوگ زمزم تلاش کرتے رہے, ظاہر ہے خدا کا ایک معجزہ جو تھا زمین پر وہ غائب ہو گیا تھا. ایک عرصے تک اس کی تلاش چلتی رہی. جب حضرت عبد المطلب کا دور آیا, حضرت عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ مجھے زمین کا فلاں حصہ کھودنے کا حکم ہوا ہے, اپنے بیٹے حارث کو لیے ہوئے اس جگہ کو کھودنے کے لیے گئے. قریش جمع ہوئی, کیا کر رہے ہو؟ کہاں, میں نے منت مانی ہے, اگر زمزم مل گیا تو اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے ہیں, میں ایک بیٹا رائے خدا میں قربان کر دوں گا. یہ اس دور کی رسم تھی کہ اگر آپ کی کوئی حاجت پوری ہو تو اس کے عوض آپ قربانی ضرور دیں. یہ وہی رسمیں جو میں نے اور آپ نے سوسائٹی میں بنا کے رکھی ہیں, اور اب اس حد تک ان رسموں نے ہم کو جکڑ لیا ہے کہ معاذ اللہ اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے, رسم نہیں ٹوٹنی چاہیے, سوسائٹی کہیں ناراض نہ ہو جائے. ملک الموت کو جب معلوم ہے کہ پیر کو زیارت نہیں ہو سکتی تو اسے ہفتے کے دن روح قبض نہیں کرنی چاہیے, رسم ہے نا. بدھ کو چیلم نہیں ہو سکتا, پیر کو سوئم نہیں ہو سکتا, یہ سارے رسمیں ہیں جس نے مجھے اور آپ کو جکڑ کے رکھا ہے. اصل رسم وہی ہے جو دین سکھا رہا ہے. اب عبد المطلب کو یہ رسم توڑنی تھی, کیا کیا؟ قریش سے کہا کہ میں نے منت مانی ہے, جو اس دور کا کی رسم تھا رواج تھا کہ اگر کوئی حاجت پوری ہو تو قربانی دینا, میں اپنے ایک بیٹے کو قربان کروں گا. خیر زمزم مل گیا کیونکہ قدرت نے خواب میں نشاندہی کی تھی, کھودا اور زمزم مل گیا. اب 10 بیٹے کسے قربان کریں؟ عبد المطلب کہتا ہے خورا ڈالتا ہوں, جس کا نام آئے گا اسے قربان کر دوں گا. خورے میں حضرت عبداللہ کا نام نکلا. اب سب پریشان کہ عبد المطلب کو بڑی محبت ہے اس بیٹے سے, سب سے چھوٹا بیٹا, اور حضرت عبد المطلب کو بھی یہ معلوم ہے کہ نور نبوت اسی بیٹے میں ہے, کیا کریں؟ لیکن مطمئن ہے کہ خورا آیا ہے تو میں اس بیٹے کو قربان کر دیتا ہوں. لوگوں نے کہا نہیں نہیں, کوئی دوسرا راستہ نکالتے ہیں, ضرور اس رسم کا کوئی نہ کوئی حل ہوگا. کہ نہیں نہیں, رسم ہے بڑی اہم ہے, میں قربان کر دیتا ہوں. قریش کے ایک بوڑھے نے کہا کہ ہم ایک کام کرتے ہیں کہ بنی سعد کے کاہن بڑے عقل مند ہیں, ان سے جا کر پوچھتے ہیں, شاید ان کے پاس اس کا کوئی کاہن اور نجومیوں کا بڑا زور تھا اس دور میں, ان سے جا کر پوچھتے ہیں. گئے اس کاہن کے پاس. اب دیکھیں رسم توڑنے کے لیے عبد المطلب ان کو سمجھانے کے لیے, اس رسم کو توڑنے کے لیے ان کی بات بھی مان رہے ہیں, چلو کاہن کے پاس جاتے ہیں. کاہن کے پاس گئے, کاہن کہتا ہے کہ ایک طریقہ ہے کہ عبد المطلب اس بیٹے کے ساتھ 10 اونٹوں کا خورا ڈالے, اگر 10 اونٹوں کا خورا نکل آیا تو یہ بیٹا بچ جائے گا. اچھا یہاں تک کہ اگر عبداللہ کا نام آ گیا تو پھر 10 اونٹ بڑھا دیں, 20 اونٹ اور پھر عبداللہ کا نام ڈالیں. پھر اگر عبداللہ کا نام آ گیا تو مزید 10 اونٹ, یہاں تک کہ 100 اونٹوں تک بڑھاتے رہنا. 100 اونٹوں کے بعد بھی اگر پھر عبداللہ کا نام نکلا تو پھر عبداللہ کو کوئی نہیں بچا سکتا, اسے ختم کرنا پڑے گا, قربانی دینی پڑے گی. طے ہو گیا 10-10 اونٹوں کا خورا نکالا جائے گا, اور اگر عبداللہ کا نام آ گیا تو پھر حضرت عبداللہ ہی کو قربان کیا جائے گا. پہلے 10 اونٹوں کا خورا ڈالا, حضرت عبداللہ کا نام نکلا, 20 اونٹ حضرت عبداللہ, 30 اونٹ حضرت عبداللہ, ہر خورے میں حضرت عبداللہ ہی کا نام آ رہا تھا. 100 اونٹوں پر جب بات آئی تب خورا 100 اونٹوں کا نکلا. قریش بڑے خوش ہو گئے, عبد المطلب تمہارا بیٹا بچ گیا, 100 اونٹ قربان کر دو اور بیٹے کو گھر لے کے جاؤ. عبد المطلب کہتے ہیں نہیں نہیں, ہماری بڑی پرانی رسم ہے, ایک بار اور خورا ڈالو, ہو سکتا ہے دوبارہ بیٹے کا نام آ جائے. پھر خورا ڈالا, پھر 100 اونٹوں پر خورا نکلا. قدرت ہدایت کرتی جا رہی ہے اور عبد المطلب ایک نیا حکم جاری کر رہے ہیں دین کا. پھر ایک اور مرتبہ خورا ڈالو, پھر 100 اونٹ نکلا. اب یہ طے ہوا کہ 100 اونٹوں کی قربانی دی جائے گی حضرت عبداللہ کے عوض. اس وقت حضرت عبد المطلب نے اعلان کیا کہ آج میں اعلان کرتا ہوں انسانی جان کی دیت اسلام میں 100 اونٹ ہے. اب اگر کسی کو انسانی جان کے بدلے کچھ پیش کرنا ہو خدا کی بارگاہ میں تو وہ 100 اونٹ پیش کر دے. جس وقت ابھی رسول پیدا نہیں ہوئے, ابھی رسالت نہیں آئی, لیکن اسلام کا ایک حکم آ گیا, کسی نے رسول سے رسول کے دور میں جا کر سوال کیا تھا کہ آپ بتائیں انسانی جان کی قیمت کتنی ہے, کہا 100 اونٹوں کے برابر, وہی جو میرے دادا نے رکھی تھی. اس کا مطلب حکم اللہ کی طرف سے آیا تھا, جاری حضرت عبد المطلب نے کیا تھا, ایک حکم جاری کر دیا انسانی جان کی دید کا. رسم بھی توڑی کہ اب حاجت روائی پر قربانی نہیں دی جائے گی. خیر زمزم ملا, اور جیسے ہی زمزم ملا قریش وہاں پہنچ گئے, یہ کہہ کر کہ یہ ہمارے اجداد کا ترکہ ہے, ہمیں بھی اس میں حصہ چاہیے. عبد المطلب نے کہا تم نے کھدائی میں کوئی کام نہیں کیا ہے, تمہیں حصہ نہیں ملے گا. بحث بڑھتی گئی, قریش کہتے ہیں ہمیں بھی حصہ چاہیے. پھر یہ طے کیا گیا کہ چلو بنی ساتھ کے کاہنوں کے پاس جاتے ہیں, وہی فیصلہ کر رہے ہیں. راستے میں پانی دونوں گروہوں کے پاس ختم ہو گیا, اس حد تک کہ پیاس سے ہلاکت کا اندیشہ ہو گیا تھا, لوگ پریشان تھے کہ پانی کہاں سے لائیں. اتنے میں جہاں حضرت عبد المطلب بیٹھے ہوئے تھے ان کے پیروں کے پاس سے ایک چشمہ پھوٹا. جیسے یہ معجزہ دیکھا قریش نے اپنا ارادہ ملتوی کر لیا, یہ طے ہو گیا کہ پانی پر صرف عبد المطلب اور ان کی اولاد کا حق ہے. آب زمزم جو پروردگار کا ایک معجزہ ہے, بڑی قربانیاں دی ہیں لوگوں نے اسے تلاش کرنے کے لیے, اور اسی لیے کسی بھی حاجت کے لیے, کیونکہ قدرت کا ایک معجزہ ہے, کسی بھی حاجت کے لیے جس مقصد کے لیے پینے والا اسے پیئے اس کا مقصد پورا ہوگا. بیمار صحت کے لیے اگر بھوکا پیئے گا تو سیر ہو جائے گا, پیاسا پیئے گا تو سیراب ہو جائے گا, حاجت مشکل میں کوئی پیئے گا تو اس کی مشکل کشائی ہوگی, کسی بھی مقصد کے لیے اگر اس پانی کو پیا جائے. لیکن بات کا کل نچوڑ یہ کہ اخلاص عمل سے کیا جاری کیا ہوا ایک ایسا اثر ہے جو آج تک باقی ہے. ایک اور مقام جس کے بارے میں تھوڑا سا تذکرہ کرنا تھا, جسے آپ مزدلفہ کہتے ہیں, یہ وہ مقام ہے عرفات کے میدان کے بعد انسان یہاں جاتا ہے, چونکہ اسے مشعر الحرام بھی کہا جاتا ہے. کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا تھا, کہ پروردگار نے اس طرح کی ترتیب رکھی کہ عرفات کے میدان کے بعد پھر مزدلفہ جا رہے, کیا وجہ ہے اس کی, سیدھے کعبے کی طرف چلے جاتے؟ کہ نہیں, مزدلفہ حرم کا دروازہ ہے. پہلی دفعہ جب تم کعبے پہ گئے تھے تو تم نے اذن دخول لیا تھا, پروردگار اجازت ہے تیرے گھر کے اندر داخل ہو جاؤں, تیرے حرم میں داخل ہو جاؤں. اب جب عرفات, لیکن اس وقت تم گناہگار تھے, پھر تم عرفات کے میدان میں گئے, وہاں پر گناہوں کا اعتراف کیا اور ایسے پاک ہو گئے جیسے ماں کے شکم سے پاک آئے تھے. اب کیونکہ پوری طرح پاک ہو, قدرت چاہتی ہے اس دروازے سے ہو کر گزرو, کعبے تک جانے کے لیے اب وہ خود تمہارا استقبال کر رہا ہے اس دروازے کے ذریعے، کیونکہ تم اب گناہوں سے پاک آئے ہو. ایک رات اس مزدلفہ میں گزارنے کا حکم ہے، اور علماء کہتے ہیں کہ وہ شب شب قدر سے بھی افضل ہے، کیونکہ انسان کی زندگی میں شب قدر ہر سال آتی ہے، لیکن جس ایک سال وہ حج کے لیے گیا ہے اس سال اسے مزدلفہ کی وہ رات نصیب ہوتی ہے. کوئی مخصوص دعا نہیں ہے جو معصومین نے مزدلفہ کے لیے دی ہو، جیسے عرفہ کے میدان کے لیے دعائے عرفات ہے، کوئی معصومین سے تاکید کی ہوئی کوئی مخصوص دعا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں اللہ چاہتا ہے کہ کیونکہ اب یہ گناہوں سے پاک ہو کر آیا ہے، یہ اپنی زبان میں اپنے الفاظ میں مجھ سے مانگے. جیسے آپ سے کوئی بچہ مانگتا ہے تتلاتی ہوئی زبان میں، آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ اس سے کہتے ہیں ایک دفعہ اور مانگ لو، ایک دفعہ اور کہہ دو پھر دوں گا. آپ کے ہاتھ میں وہ چیز ہے، آپ دینے والے ہیں بچے کو، لیکن آپ اس سے کہتے ہیں ایک دفعہ اور کہہ دو. قدرت یہ چاہتی ہے مزدلفہ میں وہ خود مجھ سے مانگے، اپنی زبان میں مجھ سے مانگے. اسی لیے معصومین کی کوئی خاص دعا نہیں ہے اس جگہ کے لیے. اور پھر وہاں سے حکم ہے کہ آپ کنکریاں جمع کریں، یہ بھی ایک مقصد کے تحت ہے. عرفات کے میدان کے بعد یہاں سے کنکریاں جمع کرنی ہیں، کیونکہ آپ وہاں سے پاک ہو کے آئے ہیں. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے دور میں ایک عورت جس پر زنا کا الزام لگایا گیا تھا، سب نے پتھر اٹھا لیے اسے پتھر مارنے کے لیے. امیر المومنین جواب دیتے، وہی پتھر ماری جس نے آج تک خود یہ گناہ نہیں کیا ہو. امام حسن کے دور میں شرابی کو کوڑے لگانے کی بات آئی، سارے آ گئے کوڑے لے کر. امام حسن کہتے ہیں جس نے آج تک خود یہ عمل نہ کیا ہو وہ سزا دینے کے لائق ہے. آپ اگر گناہگار ہی جائیں گے شیطان کو کنکر مارنے، تو شیطان پلٹ کر کہے گا نا کہ تم خود بھی تو گناہگار ہو، مجھے کنکر مارنے آئے ہو. پروردگار نے میری اور آپ کی عزت اس شیطان کے سامنے بھی رکھ دی کے گناہوں سے پاک کر کے بھیجا. اب کیونکہ مکمل پاک گئے ہیں، اس قابل بن گئے کہ شیطان کو کنکر مار سکے، اور وہیں سے مستحب ہے کہ اسی جگہ سے کنکر چنے جائیں، کیونکہ مزدلفہ کا میدان وہ میدان ہے جہاں سے عرب مٹی لیا کرتے تھے بت بنانے کے لیے. جو 360 بت کعبے میں رکھے گئے تھے وہ اسی مزدلفہ کی مٹی سے بنے تھے، کیونکہ مزدلفہ کی مٹی بڑی زرخیز تھی. عرب نے جو بت بنانے کے لیے مٹی استعمال کی، قدرت نے اسی مٹی کے کنکر بنائے شیطان کو مارنے کے لیے، اسی مٹی کا اسلحہ. اور ایک ایسا اسلحہ جو خدا خود دے رہا ہے، ایک کنکر سے شیطان نہیں مرتا، لیکن کیونکہ قدرت کا اسلحہ ہے اس کنکر میں بڑی طاقت ہے. وہ دنیا کے اسلحے جو بیکار ہو جاتے ہیں، قدرت نے اسلحہ بتلایا اور قیامت تک کے لیے پیغام دے دیا کہ دشمن جس جگہ سے جس طریقے سے حملہ کر رہا ہے تم اسی طریقے سے واپس اس پر حملہ کر سکتے ہو. اگر وہاں کی مٹی سے بت بن رہے تھے، وہیں کی مٹی سے کنکر چنے جائیں گے. اس کی ایک مثال دوں، جہاں سے حملہ وہیں سے آپ ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں. جس وقت دجال کا ظہور ہوگا، دجال جس وقت آئے گا، اس وقت 70,000 بے پردہ عورتیں اس کے آگے رقص کر رہی ہوں گی. وہ ہمیشہ کہتا رہا کہ عورتیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، عورت کے ذریعے میں بڑی آسانی سے بہکا سکتا ہوں، کیونکہ وہ ایمان کمزور ایمان ہوتا ہے اس کا. لیکن دین یہ کہتا ہے کہ وہ ہتھیار جسے دجال دین کے خلاف استعمال کر رہا ہے، وہی عورت دجال کے خلاف بھی سب سے بڑا ہتھیار بن سکتی ہے. سب سے پہلا کنکر شیطان کو عورت ہی نے مارا تھا، جناب حاجرہ نے پہلا کنکر مارا تھا. جس طریقے سے مقابلہ ہو رہا ہے اسی سے اس پر دشمن پہ حملہ ہو سکتا ہے. وہ جو اسلحہ دشمن استعمال کر رہا ہے اسی اسلحے کے سبب، کیونکہ اگر اس کی رحمت شامل حال ہو گئی تو وہ چھری جو پوری دنیا کے گلے کاٹتی ہے اسماعیل کا گلا نہیں کٹے گا. آگ کا کام ہے جلانا، جہاں آگ ہو جلا دے گی، لیکن ابراہیم نہیں جلیں گے آگ میں. سارا بانجھ ہونے کے باوجود بڑھاپے میں صاحب اولاد بنے گی اگر اس کی رحمت شامل حال ہو گئی. چھری کا کام ہے کاٹنا، لیکن چھری نہیں کاٹے گی. آگ کا کام ہے جلانا، لیکن آگ نہیں جلائے گی. وہ جو ناممکن تھا اس مسبب الاسباب کے سبب ممکن ہو سکتا ہے. ایک درود پڑھیں محمد والے والا. یعنی دشمن کی طاقت دشمن کے خلاف ہی استعمال ہو سکتی ہے. اگر عورت دجال کا ہتھیار ہے تو دین کہتی ہے عورت میں بہت طاقت ہے, کیونکہ مرد کے گناہ کا, مرد اگر کوئی گناہ کرے تو اس کی سزا صرف اس مرد کو ملے گی, مرد اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی کا ثواب صرف اس مرد کو ملے گا. عورت سے اگر کوئی گناہ ہو گیا تو وہ گناہ نسلوں میں منتقل ہوگا, چونکہ عورت آنے والی نسل کو پروان چڑھا رہی ہے. اس کی گود ایک خالی گود نہیں, ایک مکتب ہے, ایک مدرسہ ہے جہاں سے نسلیں پروان چڑھ رہی ہے. اس کی ہر نیکی کا اجر نسلوں تک جاتا رہے گا. ہے نا, عورت ہی ہے دجال کے خلاف سب سے بڑا ہتھیار. دجال کہتا ہے عورت میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, لیکن دین بھی یہ کہتا ہے کہ عورت میں بڑی طاقت ہے, ہر اسلحہ دشمن کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے. اور اسی لیے یہ حج کے جتنے بھی ارکان ہیں یہ حضرت ابراہیم کی زحمتوں کی یادگار ہیں. جتنے بھی ارکان ہیں, حضرت ابراہیم نے جو تعمیری کام دین کی خاطر شروع کیا, قدرت نے تا قیامت اس کے اثرات باقی رکھے. یہ بتلانے کے لیے کہ اگر دین کی خاطر کوئی تعمیراتی کام کر رہے ہو تو ان لوگوں کو کوئی ساز و سامان کی ضرورت نہیں ہے, تا قیامت تک وہ اثرات باقی رہیں گے. تھوڑا سا گفتگو کو اور آگے بڑھاتے ہیں. میں نے ابتدا میں کہا تھا جو سب سے پہلا قبلہ اول ہے, جو سب سے پہلا گھر جسے عبادت گاہ بنایا گیا, اس میں بہت سارا غور و فکر ہے. سورہ نور آواز دیتا ہے کہ کائنات میں ایسے کچھ گھر ہیں جو بہت بلند کیے گئے ہیں, جن میں صبح و شام تسبیح و تحلیل ہوتی رہتی ہے. ان گھر والوں کو نہ تجارت نہ خرید و فروخت ذکر خدا سے نہیں روکتی. ہم نے ایک اس گھر کی بات کی جس گھر کی طرف پوری دنیا متوجہ ہے عبادت انجام دینے کے لیے. سورہ نور کہتا ہے چند ایسے گھر ہیں. حضرت ابو بکر نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ وسلم رسول سے سوال کیا, یا رسول اللہ کیا کعبہ ان گھروں میں ہے؟ کہا نہیں, کعبہ ان گھروں میں نہیں ہے, یہ تو وہ گھر ہے جس کے اندر تسبیح اور تحلیل ہو رہی ہے. بیت المقدس ہے؟ کہا نہیں, بیت المقدس بھی نہیں ہے. انبیاؤں کے گھر ہیں؟ کہاں, انبیاؤں کے گھر ہیں اس گھر سے مراد. اب مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. آپ جانتے ہیں نا, ایک ایسا واحد گھر ہے جس کا دروازہ مسجد کے اندر کھلتا تھا, سارے دروازے بند تھے, اسے ایک گھر کا کھلتا تھا. ابو بکر اس گھر کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کیا یہ گھر بھی ان گھروں میں شامل ہے؟ رسول مسکرا کے جواب دیتے ہیں, یہ گھر ان تمام گھروں سے افضل ہے جہاں ذکر تسبیح اور تحلیل ہوتی ہے. کون سا گھر؟ کائنات کے تمام گھروں سے افضل. کوئی بہت بڑا محل ہوگا, بہت بڑا گھر ہوگا, سونے چاندی کا بنا ہوا, کیسا گھر تھا؟ ظاہری رونق کے اعتبار سے خانہ سیدہ کچھ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں, چھوٹی چھوٹی دیواریں تھیں. ہر گھر سے افضل جو گھر ہو, کائنات کا سب سے بہترین گھر, وہ گھر کیسا ہوگا؟ گھر کی چھوٹی چھوٹی دیواریں تھیں, چند مٹی کے برتن تھے, ایک جھولا تھا جس میں اس گھر کے بچے جھولا کرتے تھے, اکثر فرشتے آتے اس جھولے کو جھولانے کے لیے, ایک فرش تھا, کہتے ہوئے بھی لفظش ہوتی ہے لیکن فرش ہی تھا. دن میں اس پر اونٹ کو چارہ ڈالا جاتا اور رات کو اس کو اس طرح صاف کیا جاتا کہ امیر المومنین اس پر سویا کرتے تھے. ایک چکی تھی جو اس گھر کی ملکہ پیسا کرتی تھی. اکثر سلمان فارسی رسول کے پاس آ کر کہتے, یا رسول اللہ میں نے دیکھا چکی خود بخود چل رہی تھی, کوئی نہیں تھا چلانے والا, خود بخود چل رہی تھی. رسول کہتے میری بیٹی فاطمہ تھک کے سو گئی ہوگی, فرشتے آئے ہیں چکی پیسنے کے لیے. میں نے کہا نا ظاہری رونق کے اعتبار سے آپ کو دنیا کا اس گھر میں کچھ بھی نہیں ملے گا, لیکن کائنات کے تمام گھروں سے افضل, جہاں ذکر اور تسبیح اور تحلیل ہوتی ہے. ایک درود پڑھے محمد والے. ویسے بھی آج جمعے کا دن ہے, اور جمعے کے دن کی دو تاکیدیں معصومین نے جو بڑی تاکیدیں کی ہیں, سخت تاکیدیں دو دن کی جمعے کے دن کی, ایک تو غسل جمعہ جو ترک نہ ہو, کوشش ہو کہ ترک نہ ہو, اگر نہ ہو سکا جمعے کو تو اس کی قضا بجا لائیں عصر کے بعد ہفتے کے دن تک, کیونکہ جس طرح واجبات میں کمیوں کو پروردگار نوافل کے ذریعے پوری کرتا ہے, وضو میں واجب غسل میں جو کمیاں رہ گئی ہوں انہیں غسل جمعہ کے ذریعے پورا کیا جائے گا, اسی لیے غسل جمعہ کی تاکید ہے. دوسرا جمعہ کا بہترین عمل محمد آل محمد پر رحمت کی دعا. اور وہ رحمت جو وہ فرشتہ بھی نہیں گن سکتا, ہماری گزشتہ گفتگو میں ہزار گریں تھیں لیکن وہ کہتا ہے میں درود کو نہیں گن سکتا, کیونکہ عام حالات میں درود بھیجنا اور ہے, لیکن جمعے کے دن اگر ان درود کی تعداد 100 تک پہنچ گئی تو وہ ضمانت لے رہا ہے کہ دنیا کی اور اخروی 100 حاجتیں پوری کروں گا, وہ ضمانت لے رہا ہے اس بات کی. پروردگار اس کی جزائے خیر دے آپ سب کو. گفتگو تھوڑی سی اور آگے بڑھاتے ہیں. کائنات کا سب سے بہتر گھر, ہم حج پہ گفتگو کر رہے تھے اور پھر اس اللہ کے گھر کے بعد ہم ان گھروں کی گفتگو کر رہے تھے جہاں مسلسل تسبیح اور تحلیل اور ذکر ہو رہا ہے. اب ایک ایسا حج بتلا دوں جو ہمیشہ قبول ہوتا ہو. ہم حج کے بعد سوچتے ہیں نا کہ حج قبول ہوا یا نہیں. امام تقی جواد علیہ السلام سے روایت ملتی ہے, امام سے روایت ملتی ہے کہ جو گرمی سردی تھکن سفر کی مشکلات طے کر کے میرے جد امام رضا کی زیارت کے لیے خرمشان جائے اسے 70 مقبول حج کا ثواب ملے گا. مل گیا مقبول حج, وہ حج جو قبول ہوگا, 70 مقبول حج. میں اور آپ جب حج سے واپس آتے تو سوچتے قبول ہوا یا نہیں, لیکن امام ضمانت لے رہے ہیں جو گیا وہاں وہ حج تو کر کے آ رہا ہے لیکن 70 مقبول حج. کیا ہے ایسا وہاں پر کہ حج کا ثواب ملے گا؟ یا جو کربلا جا رہے ہیں لاکھوں کی تعداد وہاں موجود ہے, پروردگار ان مقام مقدسات کی حفاظت فرمائے اور ان کو بہترین اجر ادا فرمائے جو اتنی مشقتوں کے ساتھ حسین کے دربار میں پہنچے ہیں. اگر ان مقام مقدسات پر حاضری حج کا ثواب دے رہی ہے, اس کی ایک چھوٹی سی مثال پیش کروں کیوں اتنی اہم ہے یہ جگہ. ہم کائنات کی مختلف جگہوں پر غور و فکر کر رہے ہیں, ایک بیت اللہ, ایک وہ گھر جہاں پر ذکر و فکر ہوتا ہے, اور ایک وہ گھر جہاں سے حج کا ثواب مل رہا ہو, وہ جو صرف بیت اللہ میں ملتا ہے. چند کسان گھوڑے اور خچروں پہ سوار ہو کر خراسان کی زیارت کے لیے روانہ ہوئے تھے. جب واپسی کا وقت آیا تو جاسب نام کے ایک علاقے سے واپس آ رہے تھے, وہاں دیکھا ایک بوڑھا, کافی بوڑھا تھا اور دن کی اتنی دھوپ اور گرمی میں اپنے سر پر گھاس اٹھائے ہوئے جا رہا تھا, کہیں جا رہا تھا. ایک مرتبہ وہ کسان وہاں رکے اور کہتے ہیں کہ اس بڑھاپے میں کیوں دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو, ہم خراسان کی زیارت کر کے واپس آ رہے ہیں, مشہد گئے ہو کبھی امام رضا کی زیارت کے لیے؟ ایک مرتبہ بوڑھے نے کچھ جواب نہیں دیا. وہ کہتے ہیں اب بھی اس عمر میں بھی دنیا حاصل کرنے میں لگے ہو, جا کر امام کو سلام کر کے دیکھو کتنا لطف ملتا ہے. وہ بوڑھا پلٹ کے کہتا ہے امام نے کبھی سلام کا جواب دیا تمہیں؟ کہا نہیں, جواب تو نہیں آتا ہے, ظاہر ہے وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے, دیتے ہوں گے لیکن ہمیں جواب نہیں آتا. ابھی تو فی الحال زیارت ایک طرفہ ہی ہوئی ہے کہ ہم نے سلام کیا, ہم نے دعائیں پیش کی, ظاہر ہے وہاں سے کیسے جواب ملے گا جو موجود نہ ہو سامنے؟ ان کا مقبرہ ہے وہاں پر, وہ زندہ تھوڑی ہے کہ جواب دیں گے. وہ بوڑھا کہتا ہے کہ یہ کیسی زیارت تھی کہ تم نے ایک طرفہ سلام کیا اور جواب نہیں ملا. وہیں پر کھڑے کھڑے مشہد کا رخ کر کے آواز دیتا ہے السلام علیکم یا امام سامن. جیسے یہ جملہ کہا وہاں سے جواب آیا وعلیکم السلام اے فلاں, اس کے نام کے ساتھ. سارے حیران رہ گئے, تم کبھی مشہد گئے ہو؟ کب پتہ نہیں مشہد گیا ہوں یا نہیں, لیکن یہ جانتا ہوں کہ جب سلام کرتا ہوں مجھے سلام کا جواب ملتا ہے, کیونکہ وہ قریب سے دور سے ہر جگہ سے اپنے چاہنے والے کو فوراً جواب دیتے ہیں. یہ ان مقامات کی برکتیں ہیں امام, جہاں بنفس نفیس خود موجود ہو. یہ کائنات کے مختلف گھروں پر مقامات پر ہم غور و فکر کر رہے تھے. دوسرے نوافل کی, دوسری عبادتوں کا جہاں تک تعلق ہے, ہم نے کل نماز اور روزے پہ گفتگو کی, حج کے بارے میں تھوڑی سی غور و فکر کی. جہاں تک صدقہ زکوٰۃ اور خمس کا تعلق ہے, یہ انسان کے سارے مالی امتحانات ہیں. مال اس کی ایک عطا کردہ نعمت ہے اور وہ مجھے اور آپ کو دے کر یہ چیک کر رہا ہے کہ کون کس حد تک مجھے ہی اس کو لوٹا رہا ہے. میری عطا کردہ نعمت مجھے کون لوٹا دے گا؟ کچھ ہے جو اپنے لیے اسے بچا کے رکھتے ہیں, کچھ ہے جو اسے راہ خدا میں تقسیم کر دیتے ہیں, اور پھر اس سے بہتر تجارت اور کیا ہوگی کہ وہ وعدہ کر رہا ہے کہ جس نے میری راہ میں ایک درہم دے دیا, دنیا میں تو اسے دس درہم ملیں گے لیکن وہ مال آخرت کے لیے محفوظ ہو رہا ہے. خبر میں جس وقت تنگ اور تاریکی ہوگی اس وقت یہ مال کام آئے گا, روشنی کی صورت میں ایک شخص قریب آ کے بیٹھے گا. اور اسی لیے جتنا مالی امتحانات, کوئی بھی مالی امتحان ہو, فطرہ ہو, زکوٰۃ ہو, خمس ہو, جہاں تک خمس کا تعلق ہے وہ مساکین اور آئمہ کا حق ہے, اسی لیے اس کے دو حصے قرار دیے گئے ہیں. اور غاصب کے لیے بڑی سخت سزا ہے محشر کے میدان میں. اب جو خمس ادا نہیں کر رہا وہ امام کا حق غصب کر رہا ہے. دنیا میں لوگ وہاں سوال کریں گے میرا فلاں حق باقی تھا, اتنا حق باقی تھا, تو آپ جانتے ہیں نا نیکیوں کا عدل بدل ہوگا, کیونکہ آپ کے پاس وہاں کچھ اور تو ہوگا نہیں اسے دینے کے لیے, نیکیاں اس پلے سے اس پلے میں جائیں گی. اب اگر امام نے مطالبہ کر لیا کہ میرا حق باقی ہے تم پر, کیا جواب دیں گے ہم؟ اسی لیے خمس حق امام ہے. دو حصوں میں جو تقسیم ہے, جو ادا نہیں کر رہا وہ غاصب ہے, امام کا, سادات کا, مساکین کا حق کھا رہا ہے. جہاں تک زکوٰۃ اور صدقے کا تعلق ہے, انسان بڑا سیلفش ہے. میں اور آپ خدا کی راہ میں مال نکالنے کے بعد بھی یہی سوچتے ہیں کہ اب صدقہ دے دیا اب کوئی مصیبت نہیں آنی چاہیے, ہے نا؟ آپ نے صدقہ نکالا آپ یہی سوچتے ہیں کہ ساری بلائیں ٹل گئی, اب کوئی پریشانی نہیں آنی چاہیے. یہ تو شیطان والی عبادت ہے کہ پروردگار اتنے سالوں کی عبادت کی تھی, اتنے سجدے کیے تھے, اب تو مجھے فلاں مقام دے دے, فلاں عہدے پر فائز کر دے. وہ ساری کیا عبادتیں بیکار تھی, تو نے کوئی عہدہ نہیں دیا. یہ تو شیطان کی سوچ تھی. اگر عبادتوں کے عوض کچھ مانگ رہے ہیں, قرب الہی کے علاوہ اگر کوئی بھی نیت ہو گئی تو وہ عمل اس کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا. ایک واحد قربت الہی قربت اللہ کی نیت ہے جو اس کی بارگاہ میں بہت جلدی پہنچتی ہے. اور میں اور آپ کیوں مال کے لیے فکر کرتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں؟ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اس کی ایک مثال دوں. ایک گاؤں میں قحط آیا, لوگ بڑے پریشان تھے روٹی کے لیے. نان بھائی کی دکان پر لائن لگی ہوئی تھی روٹی حاصل کرنے کے لیے, آدھی ایک روٹی کے لیے لوگ پریشان تھے, سخت قحط تھا. اتنے میں لوگوں نے دیکھا کہ کسی ایک گھر کے باہر ایک غلام کھڑا ہوا ہے اور مسکرا رہا ہے, بہت خوش ہے. لوگ اتنے پریشان اور وہ خوش مسکرا رہا ہے. کہا بھائی اتنا سخت قحط آیا ہے تم پریشان نہیں ہو؟ کہا میں کیوں پریشان ہوں جب میرے آقا کے خزانے بھرے ہوئے ہیں, میں کیسے محتاج ہوں گا روٹی کے لیے؟ آقا کا خزانہ پر ہے, بھرا ہوا ہے, مجھ پر پریشانی آئے گی ہی نہیں. میرے اور آپ کے خالق کے پاس جو پوری کائنات ہے تو پھر ہم کیوں پریشان ہیں؟ کسی نے امیر المومنین سے سوال کیا تھا, کہ آپ کہتے ہیں کہ رزق خود انسان کو تلاش کر لے گا جہاں کہیں بھی ہوں گے. اگر میں ایک بند جتنا حصے کا رزق ہے وہ آخری سانس آنے سے پہلے انسان تک خود بخود پہنچ جائے گا. میں اگر ایک دروازہ بند کر کے بیٹھ جاؤں, جتنا حصے کا لکھا ہے آپ کہتے ہیں نا پہنچ جائے گا, میں اگر ایک بند کمرے میں بیٹھ جاؤں کہیں باہر نہ جاؤں تو میرا رزق میرے پاس کہاں سے آئے گا؟ آپ کہتے ہیں نا خود پہنچے گا. امام جواب دیتے اسی دروازے سے رزق آئے گا جس سے موت اندر آئے گی. موت آئے گی نا, اسے دروازے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارا لکھا ہوا رزق بھی تم تک پہنچ جائے گا. اور مجھے اور آپ کو تو رزق کی فکر کرنی ہی نہیں ہے, مال کے لیے پریشان ہی نہیں ہونا ہے. جس کے لیے اس نے پریشان ہونے کے لیے کہا وہ واحد شے جو ہم ساتھ لے کر جائیں گے, ان عبادتوں سے ہم اکثر غافل ہو جاتے ہیں, زندگی کی پریشانیوں میں لگے ہیں. میں نے ابتدائی مجلس میں کہا تھا آدھا گز کپڑا خریدنے کے لیے انسان بڑی فکر کرتا ہے. کاروباری حضرات کاروبار میں بڑی فکر کرتے ہیں. اس نے کہا تم لاپرواہ ہو جاؤ, میں تمہارا رزق تم تک پہنچا دوں گا. ایک شے کی فکر کرنا وہ شے جو تم میری بارگاہ میں پہنچا رہے ہو, وہ واحد چیز ہے جو تم اپنے ساتھ میرے پاس لے کر آؤ گے, وہ تم نے کس حد تک ذخیرہ کر لیا. یہ ساری عبادتیں غور و فکر طلب ہے. ہم اپنے ساتھ یہاں سے کیا لے کر جا رہے ہیں؟ جس معاملے کی فکر نہیں کرنی اس کی نہ کیا کیجئے. وہ واحد شے جس کی فکر کرنی ہے وہ اپنے اعمال ہیں کہ ہم کیا ساتھ لے کر جا رہے ہیں. ایک مرتبہ کسی نے رسول کو وصیت کی تھی, یا رسول اللہ میں تو دنیا سے جا رہا ہوں لیکن آپ میرے مرنے کے بعد یہ میرا کھجوروں کا ایک باغ ہے وہ سارے کھجور غریبوں میں صدقہ کر دیجیے گا. رسول فقیروں میں کھجور تقسیم کر رہے تھے, ایک کھجور ہاتھ سے گر گئی. ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ یہ اپنی زندگی ہی میں اپنے ہاتھوں سے یہ کام کر کے گیا ہوتا تو شاید اس کی موت بھی ٹل جاتی, کیونکہ صدقہ موت کو ٹال دیتا ہے. انسان خود جو اپنے لیے عمل کرے گا, آپ جو اپنی آخرت یہاں سے تیار کر کے جائیں گے, وہ اور کوئی دوسرا آپ کی اس میں مدد نہیں کر سکتا. دوست احباب رشتہ دار اہل و عیال جس کے لیے ہم پورا دن, سوسائٹی جس کے لیے ہم پورا دن پریشان گھومتے ہیں, وہ سب فاتحہ پڑھ کے آپ کی خاطر چھوڑ کے چلے جائیں گے. کتنے ایسے گناہ ہیں جو انسان نہیں کرنا چاہتا لیکن سوسائٹی کی خاطر کر لیتا ہے؟ کتنے ایسے گناہ ہیں جو ہم نہیں کرنا چاہتے اہل و عیال کی خاطر کر لیتے ہیں؟ لوگ کہتے ہوئے ملتے ہم نہیں چاہتے تھے گھر میں انٹرنیٹ ہو میڈیا ہو, بچوں کے اصرار پر لے کر آئے ہیں, یہ بچے آپ کو خبر میں چھوڑ کے چلے جائیں گے. عورت چاہتی ہے وہ حجاب کرے لیکن کیونکہ اب تک نہیں کیا لوگ مذاق اڑائیں گے کہ آج کیسے حجاب شروع کر دیا. جوان چاہتا ہے داڑھی رکھے لیکن لوگ مذاق اڑائیں گے اس ڈر سے نہیں رکھتا. یہ سب آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. جو واحد شے آپ اس کی بارگاہ میں لے کر جائیں گے وہ اپنے اعمال, نہ سوچیں ان سب کے بارے میں. وہ فرض وہ حقائق جو واجب ہیں انسان پر اپنے اہل و عیال رشتہ دار کے لیے, ان حقوق کو ضرور ادا کر دیں کیونکہ حقوق الناس بہت اہم ہے, لیکن آپ ان سب کو قربت الہی پر کبھی ترجیح نہ دیا کریں. وہ سب سے بہتر کام ہے جو اللہ کی خاطر ہو. اور دنیا کا کوئی بھی شخص اتنی جلدی راضی نہیں ہوتا جتنا وہ ہو جاتا ہے. چھوٹے سے عمل سے راضی ہو جاتا ہے بہت جلدی, بہت جلدی. حضرت یوسف کے پاس آخری دلیل, حضرت یوسف کے پاس جس وقت بادشاہ مصر بنے بہت سارے تحفے آئے, بہت سارے تحفے, دربار بھر گیا تھا تحفوں سے. اور پھر ظاہر ہے اتنے سارے تحفے تھے, اب یوسف ایک ایک کو جا کر شکریہ تو ادا نہیں کریں گے. رات کو جب سونے کے لیے گئے قدرت نے وحی بھیجی, یوسف ان سارے تحائف میں ایک بڑھیا نے تمہیں ایک چارپائی بنا کر دی تھی, تم نے اس کا شکریہ ادا نہیں کیا. سوت کی بنی ہوئی ایک چارپائی تھی. اتنے مہنگے تحائف آئے تھے یوسف کے پاس, اب ان تحائف کے بیچ میں اگر ایک معمولی سا تحفہ سود کی ایک چارپائی آ گئی, یوسف کا کہاں دھیان جائے گا اس پر؟ اور پھر قدرت کہتی ہے تم نے اس کا شکریہ بھی ادا نہیں کیا. پروردگار کیا ہے خاص اس چارپائی میں جو تو چاہتا ہے میں اس کا شکریہ ادا کروں؟ کہ یوسف باقی لوگوں نے تمہیں جو بھی تحفے دیے وہ اسی لیے دیے تاکہ تمہاری سلطنت سے انہیں کوئی فائدہ مل جائے. اس بڑھیا نے تم نبی ہو عزیز مصر بنے, محبت میں خوشی میں محنت کر کے اس نے تمہارے لیے ایک چارپائی بنائی ہے اور بڑے خلوص سے بنائی تھی. ہماری بارگاہ میں خلوص سے کیا ہوا عمل خالی نہیں جاتا. جاؤ اسے جا کر شکریہ ادا کرو. کہا پروردگار ٹھیک ہے میں شکریہ ادا کر دیتا ہوں, تو اگر کہے تو میں اسے کوئی اجرت بھی دے دوں اس چارپائی کی. تو کہتا ہے کوئی فقیر بڑھیا ہے جس نے بنائی ہے تو میں اسے کچھ اجرت بھی دے دوں. قدرت کہتی ہے خالص عمل کے لیے کیا اجرت دو گے یوسف, میری بارگاہ میں بھی اس کا اجر انمول ہے. جاؤ اگر وہ لیتی ہے تو دے دینا. بڑھیا کے دروازے پر گئے دستک دی, کہ تو نے میرے لیے چارپائی بنائی, میں شکریہ بڑی خوش ہوئی نبی خدا میرے دروازے پر, یا نبی اللہ اندر آئیے, کہ تو نے میرے لیے چارپائی بنائی میں شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں, اگر تو کہتی ہے تو میں تجھے کچھ اجرت دے دوں, یا نبی اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے میں نے محبت میں بنائی تھی. اب یوسف سوچ رہے ہیں کہ اسے کچھ دے دوں کیونکہ قدرت نے کہا تھا کہ وہ اجرت نہیں لے گی, اگر تو کہتی ہے تو میں میری آدھی سلطنت تیرے نام کر دوں. بڑھیا مسکرا کے کہتی ہے میں آپ کی سلطنت لے کر کیا کروں گی, میری سلطنت تو وہ چرخہ ہے جو میں دن بھر استعمال کرتی ہوں, اور میری حکومت وہ چار پائی ہے جو دن بھر کی محنت کے بعد تیار ہوتی ہے جو میں نے آپ کو دے دی تھی, میں آپ کی سلطنت لے کر کیا کروں. خالص عمل بہت تیزی سے اس کی بارگاہ میں جاتا ہے. اسی لیے امیر المومنین کہا کرتے تھے نیتوں پر وہ اجر مل جاتا ہے جو اعمال پر بھی نہیں ملتا, کیونکہ اعمال میں ریاکاری ہو سکتی ہے, نیت خالص ہوتی ہے. آپ رات کو ارادہ کر کے سوئے کل شب میں اٹھوں گی, مشکل ہوئی نہیں اٹھ سکے, لیکن اس ارادے پر اس نے نیکی لکھ لی کہ یہ ارادہ کر کے سویا تھا کہ اگر اٹھ گئے تو پھر تو قرآن کہہ رہا ہے دس نیکیوں کا اجر دے گا, لیکن اس نیت پر بھی وہ نیکی لکھ لیتا ہے. اور اسی لیے عمل میں خلوص کوئی بھی عبادت ہو, ہم کل سے مختلف عبادتوں پر, یہ دو مجالس میں نے یہی ارادہ کیا تھا کہ مختلف نوافل پر عبادتوں پر فروعات پر غور و فکر کریں گے کس قدر ان کے ذکر کو بہتر بنایا جائے, لیکن ساری عبادتوں کا ایک ہی نچوڑ ہے, خلوص سے کیا ہوا عمل اس کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتا. اب چاہے وہ حج ہو, نماز ہو, روزے ہو, زکات ہو, خمس ہو, فطرہ ہو, کوئی بھی عبادت ہو, خالص نیت سے کیا ہوا عمل. تو واحد شے جو اعمال میں پیدا کرنی ہے وہ خلوص ہے. اور اب ایک مرتبہ ہم قبلے پہ گفتگو کر رہے تھے کہ وہ قبلہ جس کے سمت ساری نمازیں ہو رہی ہیں, وہ قبلہ جس کی طرف میں اور آپ اپنی عبادتیں پیش کر رہے ہیں, اور چند گھر ایسے ہیں جہاں پر مسلسل ذکر ہو رہا ہے. ایک شخص کے خواب میں, آیت اللہ مازندرانی جن کا نام ہے, ان کے خواب میں ان کی سگی خالہ آئی. امام حسین کے حرم میں ایک مغربی حصہ ہے جو مخصوص ہے کہ وہاں پر آپ دفن کر سکتے ہیں لوگوں کو, وہ مغربی حصہ وقف کر دیا گیا ہے جنازے دفن کرنے کے لیے. اب سب کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ ہمارا کوئی بھی عزیز گزر جائے تو ہم وہاں دفن کر دیں, ظاہر ہے امام حسین کے حرم کی قربت میں دفن ہو رہا ہے. آیت اللہ مازندرانی کی خالہ بھی وہیں دفن تھی. خواب میں آ کر کہتی ہیں کہ تم لوگ مجھے, خالہ کا حال دریافت کیا, بڑی صالح عورت تھی, حال دریافت کیا کا خیر و آخرت عاقبت سے ہوں, لیکن تم لوگ مجھے غلط دفن کر کے چلے گئے ہو. کہا خالہ یہ کیسے ممکن ہے, علماء موجود تھے, درست طریقے سے دفن کیا. کہا نہیں, میں اپنے پاؤں دراز نہیں کر سکتی, میں بڑی مشقت سے مشکلات سے اپنا سر زانوں پہ رکھ کر بیٹھی رہتی ہوں. خالہ کیوں؟ کہا میرے پیر قبلہ حقیقی کی طرف جا رہے ہیں, یعنی حرم امام حسین کی طرف. ایک مردہ آ کر کہتا ہے قبلہ حقیقی امام حسین کی ذات ہے. آیت اللہ مازندرانی پریشان ہوئے, اور ایک مرتبہ جب اس علاقے کی تعمیر کا ایکسٹینشن کا کام چل رہا تھا, اس وقت انہوں نے گزارش کی کہ میرے خالہ کی قبر بھی کھولی جائے. انہوں نے دیکھا وہ اسی طرح بیٹھی ہوئی تھی جس طرح خواب میں کہا تھا, کیسے قبلے کی طرف پاؤں دراز کر دوں جو قبلہ حقیقی ہے. وہ کعبۃ اللہ جو ایک قبلہ ہے, اور یہ ذوات مقدسہ جو حقیقی قبلہ ہے. اگر اس کعبے تک رسائی حاصل کرنی ہے تو ان ذوات مقدسہ کے ذریعے جا سکیں گے. سوال کرتی ہے دنیا کے کیا حسین کا ہے, خدا پاک کا سب کچھ خدا حسین کا ہے. علی کی بیٹی کا یہ اقتدار تو دیکھو, محل یزید کا فرش عزا حسین کا ہے. احسان ہے نا زینب کا جو اس فرش پہ میں اور آپ کھلے عام عزاداری کر رہے ہیں, یہ زینب کا احسان ہے. اور آج آپ اسی بیوی کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں, لیکن نہیں, پرسہ اسے دیا جاتا ہے جو لاشوں پر بیٹھ کر سب سے زیادہ گریا کرے، بلک بلک کے جو رو رہا ہو، خدا نخواستہ کسی کے گھر میں جب موت واقع ہو جاتی ہے تو آپ سب سے پہلے جا کر اسے تسلی دیتے ہیں جو لاشے کے قریب بلک بلک کے رو رہا ہو، میت کے قریب جو بیٹھ کر بہت گریا کر رہا ہو. کربلا میں ایک عجیب سی بات نظر آئی، ایسے بچوں کے لاشے آئے جس پر ماں نہیں روئی. پرسا اسی کو دیا جاتا ہے جو بہت زیادہ رو رہا ہو، تو پھر آج آپ کس کو پرسا دیں گے؟ مجھے یقین ہے حسین آئے ہیں اون محمد کا پرسا لینے کے لیے، شہزادی آئی ہیں اون محمد کا پرسا لینے کے لیے. وہ دو بچے جس وقت قافلہ جا رہا تھا مدینے سے، ایک مرتبہ شہزادی جا رہی تھی حسین کے ساتھ، پیچھے سے کسی نے آواز دی قافلہ رکو، عبداللہ آ رہے ہیں. قافلہ رکا، شہزادی گھبرائی کہ کہیں عبداللہ مجھے یہ حکم نہ دے دے کہ واپس آ جاؤں، میں حسین کا ساتھ کیسے چھوڑوں گی اور مجھے عبداللہ کے حکم کی بھی اطاعت کرنی ہے. بس ایک مرتبہ ناخے کے قریب آئے، جیسے ہی زینب نے عبداللہ کے چہرے کو دیکھا کہتی ہے اے عبداللہ، آپ جانتے ہیں نا ہمارے عہد کا یہ مہر تھا کہ مجھے حسین سے ملنے سے نہیں روکا جائے گا، میں جب چاہوں حسین سے ملاقات کر سکتی ہوں. ہمارے مہر میں یہ بات طے کی گئی تھی کہ میں جب حسین کے ساتھ سفر پہ جانا چاہوں میں جا سکتی ہوں. کل زینب میں روکنے نہیں آیا، لیکن زینب جب سفر پہ جایا جاتا ہے تو صدقہ نکال کے جایا جاتا ہے. اون محمد کو ساتھ لایا ہوں، ایک کو میری طرف سے، ایک کو اپنی طرف سے اپنے بھائی پر قربان کر دینا، صدقہ ساتھ لیتی ہوں جاؤ. گیا قافلہ، عاشور کے دن صبح سے زینب انتظار کر رہی ہے، اب تک اون محمد کے لاشے نہیں آئے. بچوں کو خیمے کے باہر دیکھا، بچوں گئے نہیں، کہ کیا کرے اما، مامو اجازت ہی نہیں دیتے، ماموں سے اجازت لینے جاتے مامو اجازت نہیں دیتے، آؤ میں اجازت دلواتی ہوں. بچوں کا ہاتھ پکڑا، حسین کے خیمے میں آئی، حسین میرے بچوں کو اجازت کیوں نہیں دے رہا؟ کہ بہن کیسے اجازت دے دوں، تیرا گھر اجڑ جائے، حسین دیکھتا رہے. کہا بھیا میں نے انہیں تجھ پر سے صدقہ کر دیا تھا، اور صدقہ گھر میں نہیں رکھا جاتا، صدقے سے بلائیں دور ہوتی ہیں، میرے بچوں کو اجازت دے دے. اجازت ملی، بچے گھوڑوں پر سوار ہوئے. ایک مرتبہ فوج یزیدی سے آواز آئی، نے بچے نہ سمجھو، یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں، جا پر تیار کے پوتے ہیں، گھیر کر حملہ کرو. بہت لڑے بچے، لیکن پیاسے بچے کب تک لڑتے؟ ایک مرتبہ گورے سے گرنے لگے، مامو ہماری مدد کو آئیے. حسین میدان کی طرف دوڑے، عباس دوڑے، علی اکبر دوڑے، بچوں کے لاشیں اٹھا کر خیموں میں لائے. زینب گئی نظر نہیں آتی، فضا گئی بلانے، شہزادی بچے آ گئے. بس ایک مرتبہ اس خیمے کے اندر داخل ہوئی، دونوں کے لاشیں دیکھے، درمیان میں مجلہ بچھایا، شکر کا سجدہ کیا، پروردگار میری اس قربانی کو قبول کر لینا، میرا بھائی بچ جائے. اون کا دم نکل چکا تھا، محمد نے تھوڑی سی جان باقی تھی. اماں کو غریب بلاؤ، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. ماں نے بچے کے منہ پر اپنا کان رکھ دیا، اماں آپ تو خوش ہیں نا اماں؟ اماں ہم لڑتے لڑتے نہر تک چلے گئے تھے، پر ہم نے پانی نہیں پیا. اماں اب تو دودھ بخش دے گی نا اماں؟ بچے نے آخری اچکی لی. اللہ تمہیں آباد رکھے، حسین تمہیں دعائیں دے رہے ہیں. نہیں روئی زینب، زندگی بھر نہیں روئی زینب. سر آئے، بھائی کا سر آغوش میں لے کر بیٹھ گئی. گیارہ محرم کو جب اس راستے سے قافلہ لے جایا گیا جہاں وارثوں کے لاشیں رکھے ہوئے تھے، دوڑ کر بھائی کے لاشے سے لپٹ گئی. کربلا کے بعد، کربلا سے واپسی پر جب بھی تذکرہ ہوتا، حسین کا تذکرہ کرتی، لیکن ماں ہے کب تک نہ روتی. جیسے ہی مدینہ میں داخل ہوئی، وہ گھر نظر آیا جہاں محمد کھیلا کرتے تھے، بچوں کے مسلے نظر آئے، کھلونے نظر آئے. بچوں مجھے معاف کرنا، مدینہ میں ہوتی تو تم سے تمہارے
اللہ لعنت اللہ علیہ خام ظالمین. بارے اللہ پنجرہ نے پاک کا واسطہ اس خلیص عبادت کو، ان آنسوؤں کو، اس فرش عزا کو ہم سے قبول فرما. پروردگار اتنی توفیق ادا کر